صفحہ 230. حصے کے نتائج یعنی فرائض حکومت. بہرحال میں تو اسی مذکورہ بالا وجوہ کی بنیاد پر اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ سفر کے پہلے مرحلے میں جیسے ذوالقرنین نے ان لوگوں کے قلب اور روح کی تصحیح و تصفیہ کو اپنی حکومت کا فرض قرار دیا تھا جن کا حق تعالیٰ نے ان کو حاکم بنا دیا تھا، اسی طرح سفر کے تیسرے مرحلے میں اپنی رعایا کے ذہنی و دماغی پستیوں کے ازالے کو اپنی حکومت کا فریضہ قرار دے کر ان میں ایسی غیر معمولی علمی و عملی صلاحیتیں پیدا کر دیں کہ آج بھی ہم جب ان کو سوچتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. البتہ سفر کے درمیانی مرحلے میں ذوالقرنین کی رسائی جب اس مقام پر ہوئی جہاں انہوں نے آفتاب کو دیکھا کہ تتلو علی قوم لم نجعل لهم من دونه سترا، طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر جن کے اور آفتاب کے درمیان ہم نے کوئی اوٹ نہ رکھی تھی. تو آگے صرف یہ فرماتے ہوئے کہ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یوں ہی ہے اور جو کچھ بھی ذوالقرنین کے آگے پیش آیا تھا ہم واقفیت کے لحاظ سے اس پر حاوی تھے. اس مرحلے کا تذکرہ ختم کر دیا گیا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پہلے اور تیسرے مرحلے میں جن لوگوں سے ذوالقرنین ملے تھے وہ ذوالقرنین کی امداد کے محتاج تھے، قلب و روح کی اصلاح کی ضرورت جن کو تھی ان کی بھی ضرورت پوری کی گئی، اور دماغی اور ذہنی پستی کے جو شکار تھے ان کی ان کمزوریوں کا علاج بھی کیا گیا. لیکن درمیانی مرحلے کے ملنے والے غالباً اس قسم کے نقائص سے پاک تھے، اسی لیے ان کے متعلق ذوالقرنین کی خدمات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ملتا اور نہیں کیا گیا، اور ان کی خصوصیت کا اظہار جن الفاظ میں کیا گیا ہے یعنی یہ کہ آفتاب جس وقت طلوع ہوتا تھا اس وقت ان کے اور آفتاب کے درمیان کسی قسم کا اوٹ نہ تھا، ان الفاظ سے میری سمجھ میں کچھ ایسا آتا ہے کہ یہ حالت صرف طلوع آفتاب کے وقت تک محدود تھی، ورنہ یہ احتمال کہ نہ وہ مکانوں ہی میں رہتے تھے اور نہ کسی قسم کا لباس پہنتے تھے بلکہ ان کی ساری زندگی کھلے میدانوں میں ننگے بدن گزرتی تھی، اسی لیے ان کے اور آفتاب کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ نہ تھا، کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے. وحشی سے وحشی قومیں بھی کم از کم دھوپ، بارش، سردی، گرمی وغیرہ سے بچنے کے لیے مصنوعی مکانوں میں نہ سہی لیکن غاروں اور قدرتی گھڑوں میں پناہ لیتی ہیں. اسی طرح سوت اور اون کے بنے ہوئے کپڑے نہ سہی مگر چمڑوں یا پتوں ہی سے بدن کو ڈھانکتی ہیں. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حال کو صرف اس خاص وقت کے ساتھ اگر محدود سمجھا جائے جس وقت آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور یہ قرار دیا جائے کہ ان کے مکانات کی تعمیر اس طریقے پر ہوئی تھی کہ طلوع کے وقت کی شعاعوں سے مستفید ہونے کا موقع ان کو بھی اور ان کے گھروں کو بھی روزانہ میسر آتا تھا، تو قطع نظر اس قسم کی تعمیری اسکیم بعید از عقل بھی نہیں ہے. ہم اس سے اگر اس نتیجے تک پہنچیں کہ قدرتی قوانین سے استفادے کے سلسلے میں اس قوم کا شعور کافی روشن اور بیدار ہو چکا تھا، وہ جسمانی صحت کے گر سے بھی واقف تھے، اور جسمانی صحت کا اثر دماغی اور قلبی صحت پر کیا اور کس حد تک پڑتا ہے اس کا بھی عملی تجربہ ان لوگوں کو تھا، اور شاید اسی وجہ سے ذوالقرنین کی خدمات کی ضرورت ان کو نہ ہوئی. تو قرآنی الفاظ میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس ذہنی انتقال کے لیے گنجائش ضرور پائی جاتی ہے، خواہ یہ گنجائش کسی درجے کی ہو، بلکہ اس مقام پر پہنچ کر جسمانی و دماغی و قلبی صحت مندیوں کے جو غیر متوقع نمونے ذوالقرنین کے سامنے پیش ہوئے تھے ہو سکتا ہے کہ قد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم حاوی تھے واقفیت کے لحاظ سے ان باتوں پر جو ذوالقرنین کے سامنے پیش آئی تھیں، کہ الفاظ سے ممکن ہے انہی کی طرف اشارہ ہو. بہرحال یہ بھی جو کچھ عرض کیا گیا ہے صرف ایک ذہنی انتقال، یہاں پر حاشیہ ہے، ذہنی انتقال کا مطلب وہی ہے جس کا شرعی ثبوت ان حدیثوں میں ملتا ہے جن میں آیا ہے کہ بدفعلی یعنی تطیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے، لیکن فعل نیک اور شگون کی یہی نہیں کہ ممانعت نہیں فرمائی گئی، بلکہ سہل اپنا نام جہادی سفر میں مثلاً کوئی آپ کو بتاتا تو فرماتے کہ اللہ تعالیٰ معاملے کو سہل اور آسان کریں گے. اس کی متعدد مثالیں حدیثوں میں ملتی ہیں. ظاہر ہے کہ سہل جس کا نام رکھا گیا تھا, نام رکھنے والے کی مراد یہ قطعاً نہ تھی کہ جہادی مہم میں سہولت ہوگی, بلکہ حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مبارک اس کی طرف منتقل ہوا. ورنہ نام رکھنے والے کی مراد تو اس وقت اس شخص کی ذات ہی تھی جس کا نام اس نے سہل رکھا تھا. یہاں حاشیہ مکمل ہوتا ہے. بہرحال یہ بھی جو کچھ عرض کیا گیا صرف ایک ذہنی انتقال ہے. قرآنی الفاظ کا یہی یقینی مطلب اور مراد ہے. اس کا دعویٰ نہ کیا گیا ہے اور نہ کیا جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ سفر کے درمیانی مرحلے میں ذوالقرنین کی کسی خدمت اور کام کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کے اس قصے سے حکمرانی کے متعلق چند اہم بنیادی اصول کی طرف رہنمائی ہوتی ہے, اور سمجھنے والے اگر سمجھنا چاہیں تو حکومت کے فرائض میں اس قصے کی روشنی میں ایسے فرائض کو بھی پا سکتے ہیں جنہیں بہتر سے بہتر ترقی یافتہ حکومتوں کی فہرست فرائض میں ہم نہیں پاتے. پھر ذوالقرنین کی سائنٹیفک تاریخی دیوار تیار ہو گئی تو قرآن میں ہے کہ اس دیوار کی طرف اشارہ کر کے ذوالقرنین نے کہا تھا, ھذا رحمۃ من ربی فإذا جاء وعد ربی جعلہ دکا. یہ میرے رب کی مہربانی ہے, پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ. اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جنہیں حکومت کا اقتدار قدرت کی طرف سے عطا ہوتا ہے, یہ درس پوشیدہ ہے کہ اپنے اقتدار کے متعلق ہمیشہ اس واقعے کا احساس کو اپنے اندر زندہ رکھنا چاہیے, اور اس سے کبھی غافل نہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کا یہ فقط بخشا ہوا اختیار ہے, بخشنے والے کی صرف رحمت اور مہربانی ہے کہ اقتدار کی اس قوت سے اس نے ان کو نوازا اور سرفراز فرمایا ہے. یہی حقیقت ہے, یہی واقعہ ہے. اس کے سوا سوچنے والے جو کچھ بھی سوچتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں وہ قطعاً جھوٹ اور ایسا تصور ہوگا جس کا واقعی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یقین کیجئے کہ حکمرانوں میں اس احساس کا دباؤ جب تک اور جس حد تک رہے گا اسی حد تک ان کی سمجھ میں یہ آئے گا کہ حکومت حکمرانوں کے لیے نہیں بلکہ ان محکوموں کے لیے ہوتی ہے جن کی انفرادی توانائیاں اجتماعی شکل میں سمٹ کر حکومت کا اقتدار اور قوت بن جاتی ہیں. رعایا کی طرف سے جو فرائض حکمرانوں پر عائد ہوتے ہیں ان فرائض سے صحیح معنوں میں وہی عہدہ برآ ہو سکتے ہیں جو اپنے اقتدار کی جوہری بنیاد کو اپنی نگاہوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتے. اس قصے میں پڑھیے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی رہنے والی آبادی کی طرف سے ذوالقرنین کے پاس جب یاجوج و ماجوج کے مظالم کی شکایات پہنچائی گئیں اور اسی کے ساتھ یہ پیشکش بھی ان کے آگے رکھی گئی, حل نجعل لک خرجن علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا. ہم آپ کے لیے خراج ٹیکس ادا کریں اس مہم کے لیے ہمارے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان دیوار بنا دیجئے. شاید ان کی خواہش تھی کہ اس کام کے مقابلے میں کوئی دوامی ٹیکس ان پر عائد کر دیا جائے اور بخوشی اس بار کو برداشت کرنے پر آمادہ تھے تو وہی خرج یا خراج و باج یعنی ٹیکس جسے مختلف ناموں سے اور مختلف حیلوں اور بہانوں سے حکومتیں اپنی رعایا سے عموماً وصول کرتی رہتی ہیں اور ان کو جائز حق اپنا سمجھتی ہیں, اس خرچ کو خود رعایا کے نمائندے بسد خندہ جبینی اپنی طرف سے حکمران کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, مگر حکمران کی طرف سے انہیں جواب ملا, ما مکنی فیہ ربی خیرن, میرے رب نے جن چیزوں پر مجھے قابو دے رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے. جس کے معنی یہ ہیں کہ اس خرج یا ٹیکس کو یا اس خرج ٹیکس کو ذوالقرنین نے ان لوگوں پر لگانا بھی منظور نہ کیا بلکہ ان کی دستگیری کے لیے ان کی حکومت جو کچھ کر سکتی تھی اس کو اپنی طرف سے خود انہی کے آگے پیش کرتے ہوئے ان سے صرف انہی چیزوں کا مطالبہ کیا جو ذوالقرنین کے پاس غالباً نہ تھیں یا ہوں گی تو اس کام کے لیے کافی نہ ہو سکتی تھیں جن کی ضرورت تھی. ان نتائج کے سوا قصے میں زبر الحدید آہنی تختیاں قطر مس گداختہ اور جو خدمات جس طریقے سے بھی ان سے لیے گئے ان کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے قصے کی ابتدا میں آتیناہ من کل شیئن سببا دے رکھے تھے ہم نے ذوالقرنین کو حکومت کے متعلق ہر پہلو کے لحاظ سے ذرائع کے الفاظ سے جو اطلاع دی گئی ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے قیام و بقا و ارتفاع کے لیے جن جن امور کی ضرورت ہوتی ہے یہ ساری باتیں ذوالقرنین کو حاصل تھیں۔ بعض مفسرین نے تو انہی قرآنی الفاظ کی روشنی میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ عربی کی عبارت ہے، تفسیر ابو سعود سورہ کہف، اسی سلسلے میں یہاں تک لکھ دیا کہ انہو سخر لہو صحاب، یعنی بادل بھی ذوالقرنین کے قابو میں کر دیے گئے تھے۔ واللہ عالم اس کا کیا مطلب ہے۔ تفسیر کی جو عبارت عربی میں ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس لیے میں عربی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کل ما یتوصل به الى المقصود من علمی وقدرته من علمی وقدرتی او من علم وقدرہ او اعلی، خیر مجھے یہ کہنا ہے کہ ایسے مصنوعات و آلات جن کی تیاری میں حکمت و سائنس کے اکتشافات و نظریات سے امداد حاصل کی گئی ہو، ذوالقرنین کے قصے کے ان اشاروں سے یقیناً اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ حکومت کے استحکام و استواری اور ترقی کے لیے ان سے استفادے میں یہی نہیں کہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآنی منشا ہی کی تکمیل کی یہ ایک شکل ہوگی۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ مستقبل کی تاریخ میں مہدویت کے جس عہد مبارک کو مسعود کی ایمانی حکومت کی بشارتیں قریب قریب حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، اس حکومت کی تاسیس میں عہد ماضی کے ایک مومن حکمران کی مذکورہ بالا مثالی حکومت کے نمونے کو پیش نظر نہ رکھا جائے گا، خصوصاً قرآن کے مقدس اوراق میں جب اس حکومت کی بنیادوں کو محفوظ فرما دیا گیا ہے۔ اور میں نے جو یہ عرض کیا تھا کہ دجالی فتنے کے اختتام کے بعد یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ صالح نظام کے قائم کرنے کا ارادہ اگر کیا جائے تو ذوالقرنین کے اس قصے سے اس نظام صالح کی جوہری بنیادوں کو غور و فکر کرنے والے چاہیں تو فراہم کر سکتے ہیں، خواہ عددن بظاہر وہ چند ہی باتیں معلوم ہوتی ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہی سے قلبی و روحانی و دماغی و جسمانی فلاح و بہبود کے ضوابط بآسانی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اور قصے کی صحیح قیمت جہاں تک میری ناچیز رائے ہے شاید یہی نتیجے ہو سکتے ہیں۔ باقی اس قسم کے سوالات کے ذوالقرنین حکمران کا نام تھا یا لقب، اور لقب تھا تو واقعی اس مومن بادشاہ کا نام کیا تھا، اور گزرے زمانے کے جن کشور کشاؤں کا تذکرہ تاریخوں میں ملتا ہے ہم ذوالقرنین ان میں سے کسے قرار دے سکتے ہیں، یا بقول ابو ریحان البیرونی آیا یہ یمن کا وہ ذوالقرنین تھا جس کا نام کہتے ہیں کہ شمس بن عبیر تھا اور کنیت ابو کرب تھی، یا حضرت دانیال علیہ السلام کے خواب والا وہ مشہور بادشاہ ہے جو رؤیا میں ان کو ایک مینڈے کی شکل میں دکھایا گیا تھا جس کے دو سینگ قرنین ہیں۔ باپ کہتے ہیں اور دانیال کے صحیفے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو سینگ والا ذوالقرنین مینڈا فارس کا بادشاہ تھا جسے بائبل میں خورس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اور انگریزی میں اسی نام کا تلفظ سائرس سائرس